الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جمعے کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں. جمعے کا یہ مبارک دن بہت سارے اعتبارات سے فضیلت کا حامل ہے، لیکن جمعے کی نماز کا یہ اجتماع عام مسلمانوں کا، یہ ایک خوبصورت ترین گیدرنگ ہے مسلمانوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ثابت ہے. اس گیدرنگ کے عام نمازوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے کچھ ایمز اینڈ آبجیکٹیو بھی ہیں، کچھ مقاصد بھی ہیں. ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تذکیر و یاد دہانی ہے، یاد دہانی کروانا. قرآن حکیم میں دو مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، بلکہ تین مرتبہ فذکر کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ بات آپ کے علم میں ہوگی یقیناً کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جمعے کے دن سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے جمعے کی نماز میں، اور دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت ذکرہ، یاد دہانی کروانے کا حکم دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کی نماز میں خاص طور پر خطبہ جمعہ میں تذکیر و یاد دہانی کرواتے تھے. کن اہم چیزوں کی یاد دہانی ضروری ہے؟ سب سے اہم ترین مسئلہ، سب سے اہم ترین عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. دوسری اہم حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بڑی محبت اور شفقت سے پیدا کیا، اکرام کیا انسان کا، آدم کا. تو گویا قرآن کی آیات اور احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. انشاءاللہ آج اس کی حقیقت بھی سمجھیں گے. لیکن انسان عظیم تر ہے کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کون سا انسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان رحمان کا پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے؟ انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. تو دوسری حقیقت جو ہم سب کو تازہ کرتے رہنے چاہیے کہ انسان اس دنیا میں با مقصد تخلیق ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور ہم سب کو ذرے ذرے کو اللہ پاک نے با مقصد بنایا ہے. تو انسان کا بھی ایک مقصد ہے، اس مقصد کی یاد دہانی ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ الزاریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے فرمایا۔ تو اس بات کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے، آبجیکٹو۔ پھر انسان عظیم تر کیوں کرے، کون سا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس حوالے سے الحمدللہ سورہ حشر کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ خوبصورت ترتیب ان آیات کی یہ ہے کہ اس کی ابتدائی تین آیات میں، سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، معروف بھی ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کی میجورٹی کو یاد بھی ہوگا، ان آیات کو یاد کر لیجئے، اگر یاد نہیں ہے تو کر لیجئے۔ ان آیات میں تین آیات ابتدائی جو ہیں وہ عظمت انسان بیان کر رہی ہیں، جس کی پہلی آیت کریمہ الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ پھر اس کی آیت نمبر 4، رکوع کی آیت نمبر 4، قرآن حکیم میں عظمت قرآن پر پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے۔ عظمت انسان تین آیات میں، عظمت قرآن آیت نمبر 4، رکوع کی آیت نمبر 4، آیت نمبر 21 ہے ویسے سورہ حشر کی، اور آخری تین آیات میں عظمت رحمان بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا خوبصورت ترین گلدستہ سورہ حشر کے آخری حصے میں آیا، انشاءاللہ موقع ہوا تو اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ آئیے تازہ کیجئے، پچھلے جمعے ہم نے عظمت انسان کے حوالے سے بڑی اہم آیت مبارکہ آیت نمبر 18 سورہ حشر پڑھی تھی، انشاءاللہ اسی سے متعلق ہے میری آج کی گفتگو، تو پہلے اس کا ذہن میں تازہ کر لیجئے سبق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان ہر نفس یہ دیکھے، اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا کمائی کی، کیا محنت کی، کیا جمع کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اصل میں انسان کی عظمت کا تذکرہ کر رہی ہے، خطاب اہل ایمان سے ہے، اور اہل ایمان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تقوی ایک ایسی صلاحیت ہے، ایک ایسا احساس ہے کہ جتنا اللہ کا تقوی پیدا ہوگا اتنا زیادہ انسان اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ لہذا عظمت انسان اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ 67 مرتبہ قرآن حکیم میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ کا تذکرہ آیا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ ہر شخص جائزہ لے اس بات کا، اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم نے کل کے لیے کیا کمایا۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تھا میں نے معرف القرآن میں، بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، اس قیامت کے دن کو کل، غد، آنے والا دن اس لیے قرار دیا کہ آنے والا دن جب انسان رات کو سوتا ہے تو یقینی ذہن کے ساتھ سوتا ہے کہ کل صبح لازمن اٹھنا، ایسے ہی قیامت کا دن اتنا یقینی ہے، اتنا شدنی ہے، اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ وہ آئے گا ہی لازمن۔ لہذا عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی کون ہے جو ہر وقت حیران اس بات کا جائزہ لیتا رہے کہ میرا آج کا دن کل کا دن کیسے گزرا۔ اس کے لیے ہر وقت جائزہ تو لیتے رہنا چاہیے، لیکن بہترین وقت کون سا ہے کہ جب ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، وہ ہے رات کے وقت سونے سے پہلے۔ سارے دن کا جائزہ لیجئے، نمازیں کیسی گزری، روزی کیسے کمائی، خدا نہ خواستہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا، جھوٹ تو نہیں بولا، دھوکہ تو نہیں دیا۔ اگر کوئی غلط کام کیا خدا نہ خواستہ تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، اسی وقت معافی مانگی جائے اللہ پاک سے بھی، اور کسی کا دل دکھایا تو اسے بھی معافی مانگ لی جائے۔ روزانہ کی بنیادوں پر یہ بیلنس شیٹ اپنی تیار کیجیے۔ قرآن حکیم کی یہ واحد آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 18 سورہ حشر کی، جس میں ایک نہیں دو مرتبہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کا جائزہ لیتے رہو کہ اللہ پاک خوب باخبر ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 ہے جو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے کہ انسان کس کو کہتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، انسان کی عظمت کس وجہ سے ہے، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. انشاءاللہ گفتگو میں اسی کا جواب دیا جائے گا. سب سے پہلے آیت کریمہ سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور اے ایمان والو, خطاب کس سے ہے؟ یا ایوہ الذین آمنوا سے سلسلہ چل رہا ہے. اے وہ لوگوں جو اللہ اور رسول آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی ہے فاسق, اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرنے والے, اللہ کے احکامات کو توڑنے والے. تو سب سے پہلے تو دعا کر لیجیے اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے, حفاظت فرمائے. ان لوگوں کے مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. لہذا اللہ کو بھلانے سے کیا مراد ہے؟ پھر انسان کی اپنی حقیقت کو انسان بھول جاتا ہے, کیسے بھول جاتا ہے؟ بہرحال انسان بنا ہے نسیان سے, نون سین, نسیان سے انسان ہے. تو اس میں ایک بڑی اچھی چیز سیفٹی والو کے طور پر اللہ پاک نے رکھا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتا. یادداشت میں اگر کچھ ایسے واقعات یا اوقات, ایسے ایکسیڈنٹس اگر بھولے نہ انسان, تو مینٹل ڈسٹرب ہو جائے, پاگل ہو جائے. تو نسیان ایک بہت بڑی توفیق بھی ہے, ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی. لیکن اسی ویک پوائنٹ کو شیطان بھی استعمال کرتا, اور شیطان عام طور پر کیا چیزیں بھلا دیتا؟ قرآن سے ثابت ہے سورہ مجادلہ سے کہ شیطان غالب آ جاتا ہے انسان پر, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کو غافل کر دیتا. اللہ سے غافل, اللہ کے ذکر سے غافل. تو اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ دیکھو, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا, یعنی اللہ کے ذکر کو بھلا دیا. تو آئیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے یا یاد رکھنے سے کیا مراد ہے. یہ دونوں الفاظ تقریباً مترادف ہیں, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ایک شخص وہ ہے جس کی روش یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے, اور ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو یاد رکھنے میں اور یاد کرنے میں کیا فرق ہے؟ یاد کیا جاتا ہے اس ہستی کو جس کو ہم بھول جائیں. آؤ اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں, ذہن سے نکل گیا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگیں. پسندیدہ روش کون سی ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے یا یاد رکھنا ہے؟ ایک اعلیٰ ترین روش, اعلیٰ ترین کریکٹر یہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر آن اللہ کا احساس رکھے, اللہ کو یاد رکھے. اور دلچسپ بات یہ کہ ذکر کی ڈیفینیشن بھی یہ آتی ہے, آج ذکر استحضار اللہ فی القلب, اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھنا, حاضر رکھنا اس کو دل میں, ہر وقت ہر آن یہ احساس رکھنا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا, ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں. لہذا اس کے چند ذرائع بھی ہیں. علماء کرام, صوفیاء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے. ممکنات میں سے نہیں, فیزیبلٹی بھی ہوتی ہے نا کسی چیز کی. لہذا بھولے گا, نسیان سے ہے تو بھولے گا. لہذا اس کو یاد کرنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے کچھ نظام دیا اللہ پاک نے. لہذا اللہ کی یاد, اللہ کو یاد رکھنا, اللہ کے احکامات کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا, سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. تو اس کو پڑھ کر یاد کون آئے گا؟ کس کے احکامات یاد آئیں گے؟ اللہ کے. وہ بات دوسری ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو اللہ کا کلام ہی ہے, سمجھتے نہیں ہیں. ہماری بڑی تعداد صرف اس کو کلام پڑھ کر ثواب کی نیت سے, حصال ثواب یا حصول ثواب کے لیے پڑھتی ہے, پڑھاتی ہے, بس. میجورٹی ہماری بڑی تعداد پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ایسی ہے کہ قرآن کو محض جس طرح کے طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں, اس طرح پڑھایا جاتا ہوں, اس طرح سکھایا جاتا ہوں. لیکن جب اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ کے احکامات تازہ ہوں گے، بار بار تازہ ہوں گے. لہذا میں نے پچھلی مرتبہ بھی توجہ دلائی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں، قرآن حکیم کو محض کتاب نہ سمجھیں. ای کتاب نیس، چیزیں دیگر است. اقبال کہتا ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے، چیزیں دیگر است، یہ کوئی اور ہی شے ہے. لہذا اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے تو اللہ کی یاد، اللہ کے احکامات تازہ رہیں گے. بڑی پیاری آیت ہے جس میں رب کائنات نے اس کتاب کو از ذکر قرار دیا، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، امید ہے آپ سب کو یاد ہوگی. اللہ پاک فرماتا ہے انا نحنو نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو، یاد دہانی کو نازل فرمایا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کی آیت سورہ ہجر آیت نمبر 9 سے ثابت ہے کہ از ذکر کسے کہتے ہیں؟ دی ریمائنڈر، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. اسی طرح جامع اس ذکر، جس میں ذکر کی تمام اقسام شامل ہو گئیں، وہ کیا ہے؟ وہ ایک عبادت ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور وہ ہے الصلاۃ. نماز میں ذکر کی تمام اقسام، تمام شکلیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع فرما دی، جو سنت ہے نبی کریم کی علیہ الصلاۃ والسلام. لہذا نماز کا اہم ترین حصہ کون سا ہوتا ہے؟ ہر حصہ ہی اہم ترین ہے. اللہ اکبر سے لے کر نیت کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک ایک چیز امپورٹنٹ ہے. لیکن نماز میں ہم پڑھتے کیا ہیں؟ کون سی سورت پڑھتے ہیں کہ جو ام الکتاب ہے، قرآن حکیم کی ماں، قرآن حکیم کی جڑ، قرآن حکیم کی اہم ترین سورت، سورۃ الفاتحہ. اور بخاری کی حدیث ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جو کتاب میں سے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کرے. تو گویا نماز کا اہم ترین حصہ سورۃ الفاتحہ، اور وہ حدیث بھی ہمارے ذہن میں ہوگی یقیناً. جی تو چاہتا ہے کہ ہر نماز میں، ہر جمعے میں اس کا تذکرہ کروں، لیکن ہر چیز ہر وقت بیان نہیں ہوتی، اب موقع ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یقول اللہ تعالی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ پڑھتا ہے، تو رب یقول اللہ تعالی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب ارشاد فرماتا ہے. جواب کیا آتا ہے؟ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. ذرا تھوڑی دیر رک کے لیے اس رک کر اس کو محسوس کیجیے، باخدا محسوس کرنے کی بات ہے، کہاں انسان اور کہاں رب کائنات. لیکن جب انسان نماز کی حالت میں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتے کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اس کی ہر ہر آیت پر جواب دیتا اللہ پاک، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، پھر وہی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. حمیدنی عبدی، مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی، اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی، میری حمد کی، میری بڑائی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب کائنات فرماتا ہذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان قول و قرار اور وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے. یہ وعدہ کرتے ہیں ہم نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیا وعدہ کرتے ہیں؟ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنا بڑا قول و قرار ہے. سیدنا علی جب نماز پڑھتے تھے پورا جسم لرستا تھا خوف خدا کی وجہ سے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور جب بندہ آخری تین آیات مبارکہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یقول اللہ تعالی ھذا لعبدی ولعبدی ما اسأل، یہ حصہ میرے بندے کے لیے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا. بڑی تعداد ہماری وہ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا مانگ کیا رہے ہیں. ایسا فقیر جس کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہ ہو, جس رب سے وہ مانگ رہا ہے رب کائنات عطا کرنے والا اور عطا کر چکا. حاذا لی عبدی ولی عبدی ما سألہ, یہ میرے بندے کے لیے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا. مانگتے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. صرف دو نفل اگر سمجھ سمجھ کے پڑھ لیے جائیں تو واقعہ یہ ہے کہ انسان اپنی عظمت کو سمجھے, جتنا اللہ کے سامنے جھکو گے اتنی عظمت حاصل ہوگی. کلائمیکس کیا ہے جھکنے کا؟ عاجزی انکساری کا کلائمیکس کیا ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں انسان اپنا ماتھا اللہ کے سامنے رکھ دیتا, اس سے زیادہ تو نہیں جھک سکتا. لیکن جتنا رب کے سامنے جھکتے ہیں اتنی عظمت, اتنی زیادہ اللہ کی نگاہ میں بڑائی پیدا ہو جاتی. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو جامع ذکر نماز ہے, اس میں درود شریف بھی ہیں, تسبیحات بھی ہیں, ساری چیزیں جو بہترین ہو سکتی ہیں, دین کا بہترین حصہ وہ اللہ پاک نے نماز میں جمع کر دیا. میں عرضی کر رہا تھا کبھی سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے کلام کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں جواب دیتا. اسی طرح یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے اس کو؟ کبھی محسوس کیا ہے؟ وہ کیسے دیتے ہیں, کیا اس کی کیفیت ہے, ہمیں نہیں معلوم. ہمیں یقین ضرور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلام پہنچے گا اور آپ اس کا جواب دیں گے. کبھی محسوس کیجئے کہ پیارے نبی کی زبانی ہمیں جواب آ رہا ہے. وعلیکم السلام, سلامتی کی دعا کس کی زبان سے آ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول کے گھر گئے, دروازے کے پہ کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم, اور انہوں نے سن لیا, آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. پھر تھوڑی دیر بعد السلام علیکم دوسری مرتبہ کہا, پھر انہوں نے جواب دے دیا خاموش رہے, اندر نہیں آئے, باہر نہیں آئے. تیسری مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے السلام علیکم کہا اور تھوڑی دیر میں وہاں سے جانے لگے. یہی طریقہ ہے, تین دفعہ دستک دو, سلام کرو, نہیں آ رہا کوئی تو واپس چلے جاؤ. تیسری مرتبہ جب سلام آیا تو وہ دوڑتے ہوئے نکلے اور تیزی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے پکڑا, فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو حضور نے پوچھا کہ پہلی دفعہ سلام پہ جواب نہیں آیا, دوسرے پہ نہیں آیا, تیسرے پہ کیوں آئے؟ کہنے لگے میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبانی مجھ پر سلام آتی رہے, آتے رہے, آتا رہے. یہ کیفیت ہے, کیفیت محبت ہے نبی اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہرحال کبھی نہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات درود شریف بھی ہے جو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے, اور خاص طور پر کس دن؟ ویسے تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے, لیکن جمعے کے دن خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, کریں گے انشاءاللہ. لہذا جامع ذکر نماز ہے, اور نماز میں تمام بہترین چیزیں, سب سے زیادہ پسندیدہ ترین درود کون سا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسند تھا؟ وہ درود ابراہیمی ہے. اسی طرح اس کے علاوہ بھی ذکر کی مختلف شکلیں ہیں, تسبیحات ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہیں, سلام پھیرتے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, تکبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور تین مرتبہ استغفار, اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اے اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں بہترین ذکر کرنے کی, شکر کرنے کی, اور بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی. اللہم انت السلام ومنک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام, یہ ساری مسنون دعائیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. ان کو زبانی یاد کیجئے, اس کا ترجمہ یاد کیجئے, اور اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے دعا میں, کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اب آئیے آخری دس منٹ میں سمجھتے ہیں کہ انسان کی عظمت ہے تقوی کی وجہ سے, ذکر اللہ کی وجہ سے. حدیث میں فرمایا ذکر اللہ کرنے والا اور نہ کرنے والوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جیسے ایک زندہ اور مردہ کے درمیان فرق. اللہ کو یاد کرتے رہنے والا اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا جیسے ایک زندہ آدمی ہوتا ہے ایک مردہ آدمی ہوتا ہے. اب آئیے ذرا انسان کی عظمت کے حوالے سے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, کمپاؤنڈ ہے. کیمسٹری کی ٹرم ہے کمپاؤنڈ. دو چیزیں الگ الگ ہیں, پانی اور شوگر لے لیجئے, دونوں الگ الگ کمپاؤنڈ, الگ الگ چیزیں ہیں نا. شوگر کو پانی کے اندر ڈال کے گھمائیے, ڈیزالو کر دیجئے, تو اب آپ سے کوئی پوچھے شوگر کا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پانی کے اندر ہے. اسی طرح انسانی وجود دو چیزوں کا مرکب ہے اور دونوں بالکل الگ الگ شہروں سے الگ الگ علاقوں سے آئی ہوئی ہیں. ایک وجود کا وہ حصہ ہے جو جسم, جس کو ہم ایمبریولوجی, زولوجی, باٹنی اور ساری لوجیز اسٹڈی کرتی ہے, وہ ہمارا جسم ہے. اور آج سائنس بھی بتاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ بتاتا ہے کہ اس کا اصل اوریجن وہ زمین ہے, مٹی ہے. مٹی سے اللہ پاک نے اس جسم کو بنایا. کیسے بنایا اس کی تفصیلات پڑھ لیجئے. لیکن کیا انسان کی اصل عظمت جسم کی وجہ سے ہے, جسمانی قوتوں کی وجہ سے ہے؟ بہرحال ایسا تو نہیں ہے. دیکھنے کی زیادہ صلاحیت, ہم سے زیادہ صلاحیت جانوروں میں رکھی ہے اللہ پاک نے. سننے کی زیادہ صلاحیت کمپیریٹیولی انسان کی فریکوینسی کے اعتبار سے, ہم وہ چیز سن سکتے ہیں جو اس خاص فریکوینسی پہ آئے گی تو ہماری سمجھ میں آئے گی, زیادہ ہوگی یا کم ہوگی تو نہیں سن سکتے. اور بھی کئی اسٹرینتھ کے حوالے سے گھوڑا ہم سے زیادہ طاقتور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عقل و فہم میں اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے, لیکن وہ عقل کا تعلق کس سے ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. تو ایک ہمارا جسمانی وجود ہے اور اصل کیا ہے انسان کی, جس کی وجہ سے وہ مسجود ملائک ہے, جس کی وجہ سے وہ اکرام کیا گیا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ روح ربانی ہے جو انسان میں بدیت کی. اس پہ کرے خاکی میں ایک شے ہے جو تیری میرے لیے مشکل ہے, اس شے کی نگہ بانی. بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا. اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ کون سی شے ہے, اس کے لیے دو مرتبہ قرآن حکیم میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے, سورہ سعد میں بھی ہے, سورہ حجر میں بھی ہے, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس آدم کو بنا لوں, سنوار لوں, اس کا ہیولا بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, روحی اللہ کی روح, اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ روح ربانی اس میں پھونکی گئی, فقعوا له ساجدین, تو اس کے سامنے سجدہ کرنا. تو اب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا کہ انسان کی عظمت کس وجہ سے ہے. وہ روح ربانی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر عطا فرمائی. اچھا سوال یہ ہے کہ جسم کی بھی غذا ہے, جسم کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ سروائیور کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے, نیند کی ضرورت ہے, کھانے کی ضرورت ہے, سردی گرمی کے لیے لباس کی ضرورت ہے. آج کل نوجوانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ موبائل کے بغیر تو زندگی ادھوری ہے, موبائل میں انٹرنیٹ نہ لگا ہوا ہو تو بالکل پھیکی ہے, اور بھی نہ جانے کیا کچھ. یہ ساری کے ساری مادی نعمتیں ہیں, میٹیریلسٹک اپروچ کے تحت ساری نعمتیں آتی ہیں. جو اصل شے انسان کے اندر, اس کی غذا کیا ہے؟ اس کو بھی بے چینی ہوتی ہے, اس کو بھی بھوک لگتی ہے, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, وہ بیمار بھی ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ مر بھی جاتی ہے. لہذا انسان کی روح جب مر جاتی ہے تو اللہ پاک فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. اپنی حقیقت کو وہ جانوروں کی طرح سمجھتے ہیں. آج ویسٹ کا پورا فلسفی فلسفہ پڑھ لیجئے, نظریہ ارتقاء پڑھ لیجئے, اور بھی نہ جانے کون کون سی ایولیوشن پڑھ لیجئے, سب کا حاصل ہے کلام یہ کہ انسان جانور ہے, سوشل اینیمل, اور نہ جانے کیا کچھ اس کو کہا گیا. کیونکہ ان کی نگاہوں میں انسان کی وہ عظمت ہے ہی نہیں جو قرآن و حدیث بیان کر رہی ہے. یا سلون کانی روح, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کی حقیقت پوچھتے ہیں. قول روح من امر ربی, فرما دیجئے کہ روح تمہارے رب کے امر میں سے, امر ربی, وما اوتیت من العلم الا قلیلا, اور تمہیں نہیں دیا گیا علم سے مگر بہت تھوڑا. تم سمجھ ہی نہیں سکتے وہ روح کیا ہے, روح کی حقیقت کیا ہے. وہ تھوڑا سا جو علم دیا گیا اس حوالے سے بس غور کر لیجئے کہ روح کو سکون ملتا، پانی پیتے ہیں تو سکون ملتا، کھانا کھاتے ہیں تو سکون ملتا ہے، مائنس ٹیمپریچر پر کوئی گرم چیز پیئیں تو سکون ملتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جسمانی سکون ملتا، راحت ملتی ہے، روحانی تسکین بھی ہوتی ہے، روحانی سکون بھی ہوتا ہے، قلب کا سکون بھی ہوتا ہے، روح کو کس چیز سے سکون ملتا ہے بھائی؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، سورۃ الرعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اطمینان حاصل کرتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو جان لو کہ دلوں کو سکون، دلوں کو اطمینان، دلوں کو سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے اللہ کی یاد سے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا کا مسئلہ کیا ہے، ہم سمیت ویسٹ کا پرابلم تو ہے ہی، جاپان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجے پر، لیکن سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہوتی ہے؟ ویسٹ میں، جاپان میں، جو جتنے ترقی یافتہ ہیں اتنا زیادہ انسیٹسفائیڈ، کیونکہ روحانی ترقی، روحانی غذا کو حاصل ہی نہیں کیا۔ اور یہ آج کل ہمارا مسئلہ بھی ہے، برا نہیں منائیے گا، آج ہمیں بھی فرسٹریشن ہو رہی ہے، آج کا نوجوان فرسٹریٹڈ ہے نا، ملک چھوڑ کے جا کیوں رہا ہے، ملک چھوڑ کے کیا کرنے جا رہا ہے، جرمنی جا رہا ہے، انگلینڈ جا رہا ہے، کہاں کہاں نہیں جا رہے پاکستانی، کیا کرنے جا رہے، روحانی تسکین کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال روحانی تسکین اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے احکامات میں، اللہ کے دین میں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے پر ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں انسان کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انسان کوئی جانور نہیں ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے، بہترین، دا بیسٹ، دا سپریم کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ لہذا علم کس کو دیا گیا؟ آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کس لیے کروایا؟ وعلم آدم الاسماء كلها، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نام سکھائے گئے۔ تو عزت اور احترام علم کی بنیاد پر، پھر اسی حوالے سے انٹلیکٹ، عقل دی اللہ پاک نے انسان کو۔ عقل کی میچورٹی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کو پہچان لے، رب کو پہچان لے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ ذکر و فکر کا حاصل یہ ہے کہ کائنات با مقصد ہے، اے اللہ تو نے یہ پوری کائنات بلا مقصد پیدا نہیں کی، فقنا عذاب النار۔ تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ با مقصد ہے، تو دا سپریم کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ با مقصد ہے، یہ ایسے ہی پیدا، کیسے پیدا کیا گیا؟ اف حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھا تم نے ایسی بیکار پیدا کیے گئے ہو، مومن ہو اور ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا۔ تو آخری بات یہ ہے کہ انسان کی حقیقت عظمت اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں، اللہ کا ذکر میں، اللہ کو یاد کرنے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں، اور اللہ کے احکامات کا اصل سورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ، سیرت مطہرہ۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو بھول گیا، نتیجتاً جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ خطرہ اس بات کا ہے کہ آخرت میں جہنم والوں میں شامل ہو جائے گا۔ وَلَا تَقُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ۔ دیکھو نتیجے کے اعتبار سے جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں۔ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو جنت والے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہونے والے ہیں، اس دنیا کی عارضی ٹیمپرری نعمتوں میں گم ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر لینا، یہ ہیں وہ لوگ جنت والے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک اس کامیابی کو سامنے رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔